बार तलब कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम होगा इसी 27वें शब के हवाले से, और रमजान मुबारक में जो कुछ हमने अल्लाह की इबादत की, जो कुछ हमने सीखा, इसको हम अपनी पूरी जिंदगी पर और पूरे साल पर कैसे इसका अमल दरामद कर पाएंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद होगा। और मेरे साथ मौजूद होंगे मुमताज मसबी दानश्वर जनाब जवेद अहमद गामदी साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं, रमजान मुबारक की जो अहमियत है और अफादियत है, और फिर रात की अहमियत है, इसके साथ साथ जो दौरे जदीद के चैलेंजेस हैं मुसलमानों को, उस पर भी बात करेंगे। जवेद गांधी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि लैलतुल कदर है क्या, क्या 27वें शब को ही लैलतुल कदर कहा जाता है कि या रमजान की जो आखिरी जो अशरा है इसकी ताक रातों में इस रात को तलाश करने का हुक्म है?
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रात का जिक्र किया है और इसे लैलतुल कदर करार दिया है। लैलतुल कदर का मतलब है फैसलों की रात। चुनाचे ये बताया गया है कि इस कायनात का नज़म चलाने के लिए अल्लाह ताला जो बड़े बड़े फैसले करते हैं, जिसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते उनके फैसलों को लेकर जमीन पर उतरते हैं, तो वो ये रात है। इसको दूसरी जगह पर लैलतुल मुबारक कहा गया है, बरकत वाली रात, जिसमें अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें जमीन वालों पर नाजिल होती हैं। इसी के बारे में कुरान मजीद ने ये इरशाद फरमाया है कि सलामुन हिया हत्ता मतला फजर, यानी ये पूरी की पूरी रात सलामती की रात होती है, इसमें तमाम शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, इसमें अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है और उसमें कोई दुनिया की ताकत रुकावट नहीं डाल सकती। चुनाचे यही रात है कि जिसको कुरान के नजूल के लिए मुंतखब किया गया। कुरान मजीद ने यह बात खुद वाजे कर दी है कि वो रमजान में नाजिल हुआ, और मजीद वजाहत कर दी है कि रमजान की यही रात थी जिसमें उसको नाजिल किया गया। इस रात को रिसालत मआद सल्लम ने याद करना चाहा है, इसलिए कि आप पर कुरान का नजूल शुरू हुआ था तो आपका गालिब गुमान यह था कि ये रमजान के आखिरी अशरे की कोई रात, मजीद आपको ये ख्याल हुआ कि ये सात रातों में से कोई रात थी, लेकिन इसको कभी भी मुतय्यन नहीं किया गया, ना इसका इल्म बाद में दिया गया, ना अल्लाह ताला ने कोई बात फरमाई। एक हदीस में आता है कि एक मौके के ऊपर आपको एक रोया में बताया गया, लेकिन फिर ये इल्म उठा लिया गया। तो इससे साफ ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत यही थी कि लोग इस रात को तलाश करें, इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, और ये कोशिश करें कि वो रमजान का पूरा महीना इसकी तलाश में गुजारे, इसकी हिम्मत ना हो तो आखिरी अशरा इसकी तलाश में गुजारे, इसकी भी हिम्मत ना हो तो सात रातों में इसको तलाश करें। बाकी मुतय्यन तौर पर यह कौन सी रात है, इसका इल्म किसी को नहीं।
लेकिन गांधी साहब, अगर हम कहें कि ये ताक रातों में से कोई एक रात है, तो आज पाकिस्तान में तो 27वीं शब है, सऊदी अरब में आज 28वीं है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज मुख्तलिफ रातें होंगी, जब ये टाइम का चेंज है दुनिया भर में, तो ये कैसे मुतय्यन हो सकेगा कि आज ही 27वीं शब है और आज ही लैलतुल कदर है?
इसको अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया ही नहीं। अगर तो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया होता तो फिर वो ये बताते कि इसको आप कैसे जानेंगे, इस तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी टाइम नहीं की गई। इसके बारे में तो यहां तक अहले इल्म में बहस कही है कि ये शायद हजार साल में एक बार आती, तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने इसको मुतय्यन नहीं किया तो अल्लाह ताला के दीन पर कोई जिम्मेदारी भी आयद नहीं होती कि इस सवाल का जवाब दे। अल्लाह ने ये बताया है कि उनके निजाम में ये एक रात है, कब आती है, किस तरह आती है, दुनिया वालों से कैसे मुतल्लक होती है, चांद की पैदाइश के लिहाज से होती है या आम रातों के लिहाज से होती है, इसका कोई इल्म किसी को नहीं दिया।
लेकिन गांधी साहब, क्या ये मुमकिन है कि जैसे किसी मुल्क के अंदर 27वीं शब हो, किसी में 28वीं हो, किसी में 26वीं हो, ये डिफरेंस ऑफ टाइम जो है ये तो मुमकिन हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर रातों की तयन अल्लाह ताला के है चांद की पैदाइश के लिहाज से हो रही है, तो जाहिर है कि मुख्तलिफ हो जाएंगी रातें। तो ये अल्लाह के हवाले से रात है, हमारे हवाले से नहीं है। हमें अगर मुतय्यन तौर पर बताया जाता कि फलां रात है, तुमने ये इबादत करनी है या फलां नौयत का काम करना है, तब दीन पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो ये भी बताता कि इस रात को कैसे मुतय्यन किया जाएगा। ये बात ही क्योंकि नहीं कही, बस एक इत्तला दी गई है। लोग जब अपने जौक शौक से इबादत करते हैं اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اس نعمت کو پالے. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ کس کو عطا فرمائے.
لیکن کیا گاندھی صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو جو اجتماعی طور پہ مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کی 27ویں شب کو مان لیں کہ 27ویں شب آج ہے, کیا ایسا متعین کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کو اجتماعی طور پر؟
آپ رمضان کی تعین بھی اس حساب سے کر سکتے ہیں, آپ کسی اور چیز کی بھی, لیکن یہ تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہو کہ 27ویں کی رات یہ ہے, تو تب تو تعین کا سوال ہوگا. انہوں نے تو ایسی کوئی بات بتائی نہیں, بس یہ کہا ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے, قیام کرتے تھے, آخری عشرے میں خاص طور پر شدہ میں ذرا آپ کو یا کمر کس لیتے تھے. یہ بتایا ہے کہ 7 راتوں میں اور زیادہ عبادت کرتے تھے. تو یہ حضور نے یاد کیا ہے کہ آپ پر قرآن کس رات میں نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تک کوئی متعین علم کبھی نہیں دیا.
لیکن گاندھی صاحب جو کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو یا طاق راتوں میں یا رمضان المبارک کی راتوں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں, اگر وہ اپنی قضاء نمازوں کے حوالے سے وہ نمازیں پڑھ لیں, یعنی ایک نماز بھی اپنی قضاء نماز فجر کی, عصر کی, مغرب کی, اس رات کو پڑھ لیں, تو ان کی تمام قضاء نمازوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام قضاء نمازیں ادا ہو جائیں ایک نماز پڑھنے سے؟
یہ کسی نے کوئی داستان سنائی ہے, ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. قضاء نماز کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے, استغفار طلب کی جائے, اور اگر تلافی کا موقع ہو تو اس کی باقاعدہ تلافی کی جائے. ایک رات میں نمازیں پڑھ لینے سے نمازوں کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. نماز کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ وقت اور دن کے حساب سے فرض کی گئی ہے. تو اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے.
لیکن قضاء نماز ادا کی جا سکتی ہیں سابقہ نمازیں قضاء کر کے؟
ایسا کیا جا سکتا ہے, یعنی آدمی کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی, وہ اس کو پورا نہیں کر سکا, تو اب وہ ادا کر سکتا ہے. اس کے تین طریقے اہل علم نے بتائے ہیں. کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہمیں معلوم نہیں, تو تینوں میں سے جس طریقے کو بھی ترین عقل سمجھا جائے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری نمازوں کا حساب کریں اور پھر تعین کے ساتھ نمازیں پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ عام نوافل پڑھتے ہیں جن کو سنت کہا جاتا ہے, ان کی جگہ فرض نماز پڑھتے رہے, جتنی اللہ توفیق دے گا ادا ہو جائیں گی. تیسرا نقطہ نظر ان علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی, آپ کو صرف توبہ استغفار کرنی ہے. ایک دن کی نمازیں اگر چھوٹ جائیں تو وہ اس دن ادا کی جاتی ہے, اگلے دن کی کوئی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی. یہ تینوں نقطہ ہے نظر ہمارے ہاں اہل علم میں موجود ہے, جس پر اطمینان ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے.
شیخ گاندھی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس نے نمازیں 5 وقت کی پڑھنی ہے, کیونکہ نمازیں تو بہرحال فرض ہیں, نمازیں ادا کرنی ہے اس نے, لیکن اس کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے, وہ نماز نہیں پڑھ پاتا, تو اس کا روزے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے, اس لیے ایسا روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے جس میں نمازیں نہ پڑھی جا سکیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شخص نمازیں نہ پڑھ سکے لیکن روزہ رکھ لے, کیا اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟
ہر عبادت اپنی جگہ ہے, یعنی اس نے روزہ رکھا, اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا, اپنی جبلتوں پر پابندی لگائی, اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ کیا, اسے کیوں اجر نہیں ملے گا؟ اس نے نماز نہیں پڑھی, ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اس پر ضرور اللہ پوچھیں گے. تو ہر عبادت اپنی جگہ ہے, ہر نیکی کا کام اپنی جگہ ہے, اس کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی برائی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے جو اس کی نیکیوں کے اجر پر بھاری ہو جاتی ہے. جیسے کوئی شخص نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے اور کسی کو قتل کر دے, یا کسی کی غیبت کرے, یا کسی کو نقصان پہنچائے, تو یہ بڑے جرائم سے بچنا چاہیے. ان کی سزا غیر معمولی ہوتی ہے, لیکن ہر عبادت کا اپنا اجر ہے اور وہ اپنی جگہ مشکل بزداد.
لیکن ہمارے یہاں گاندھی صاحب ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے, اکثر لوگ اس کو زیر بحث لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اگر جھوٹ بولا تو پھر اس کا روزے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اس قسم کے جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, تو کیا وہ ایسے گناہ جب سرزد کرتا ہے تو پھر روزہ ساتھ رکھ سکتا ہے, یا روزہ پھر بالکل نہ رکھے کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یا ایسے کاموں میں ملوث ہوتا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں؟
روزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے, اسے ادا کرنی ہے. یہ بات البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, روزہ رکھ کے ملاوٹ کرتا ہے, روزہ رکھ کے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, تو روزے کا اجر اگر کچھ ملنا بھی ہے تو وہ ان جرائم کے نتیجے میں بےمانی ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے اور ہر شخص کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے جب اللہ کی اطاعت کی مشق کر رہا ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کیوں لازم کی ہے, اس کی وجہ بتائیے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر زندگی بسر کرنے کی مشق ہو جائے. تو یہی نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا؟ اس پہلو سے ضرور بات کرنی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں اس کی جانب توجہ دلائی ہے, لیکن روزہ تو وہ رکھے گا, وہ ایک عبادت ہے, نیکی کا کام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اگر کسی کے ساتھ مدد کر رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں کہ تم نے کیونکہ فلاں جگہ ملاوٹ کی ہے اس وجہ سے مدد نہ کرو. اسے ملاوٹ سے روکنا چاہیے, وہ ایک بڑا گناہ ہے, لیکن جو مدد وہ کر رہا ہے وہ نیکی کا کام ہے, اس کی ترغیب بھی دے.
غامدی صاحب, ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے دوران لوگ اکثر موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان میں چونکہ خواتین کی تصاویر بھی ہوتی ہیں, روزے کی حالت میں اگر وہ تصاویر دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ایسا لٹریچر بھی اس کو دیکھنے کو ملتا ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے, تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں رہتا. کیا سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے روزے کے دوران, اور کیا ایسی بات چیت, ایسا جو ہے خاص طور پہ اپڈیٹس لی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا سے؟
جو کام غلط ہے وہ عام حالات میں بھی غلط ہے, وہ روزے کی حالت میں بھی غلط ہے. اگر خواتین کو بری نظر سے دیکھنا عام زندگی میں ایک بری چیز ہے, تو روزے میں بدل جائے ہم بری چیز ہے. وجہ سے ہر برائی اپنی جگہ پر برائی ہے. اگر کسی شخص نے روزہ رکھ کے اس برائی کا احتساب کیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ بھائی ایک بدکاری کی تم نے اور پھر مسجد میں جا دی, چوری کی تم نے مسجد کی گلی چلا لی, اس سے جرم کی شناخت میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک طرف آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک جرم کا احتکاب کر رہے ہیں یا ایک گناہ کا احتکاب کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ کے طریقے پر بتانا چاہیے اور اس کی دلیل دینی چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز سے روکا ہے. اس کو عام زندگی میں بھی گناہ سمجھنا چاہیے, روزے میں, مسجد میں, نماز کے دوران میں, نیکی کا کام کرتے ہوئے حرم میں اس کی شناخت ظاہر بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیز ہے جس کی طرف طریقے سے توجہ دلانی چاہیے کہ بھائی جب اللہ کی اطاعت کے لیے روزہ رکھ رہے ہو, ایک عبادت کر رہے ہو, تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ. عام حالات میں بھی تمہیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے, لیکن روزے کی حالت میں تو بدرجۂ عتم ان کاموں سے اجتناب کرنا.
غامدی صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ رمضان مبارک میں تو ہم اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کر لیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اثرات پوری زندگی کے لیے, پورے سال کے لیے قائم نہیں رہتے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پورہ میں ایک بار پھر خوش آمدید, ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سکارر جوید احمد غامدی صاحب. جوید احمد غامدی صاحب, جیسے کہ بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک میں تو ہم بہت زیادہ نیکیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, نیک کے کام کرتے ہیں, گناہوں سے دور رہتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال یہ صورتحال قائم رہتی نہیں ہے. جو ہی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی زندگی میں اسی طرح مگن ہو جاتے ہیں جیسے رمضان مبارک سے پہلے تھے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ اور اس کا پورے ماہ کے جو اثرات ہیں یہ پورے سال پر محیط کیوں نہیں ہوتے؟
ہر عبادت کے اثرات اسی وقت ہوتے ہیں جب اس کو پورے شعور کے ساتھ انجام دیا جائے. روزے کے معاملے میں بھی ہم مسلمانوں کی تربیت نہیں کی جاتی, یعنی انہیں بتایا نہیں جاتا کہ کیا عبادت ہے, اس کا مقصد کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ آتا ہے, اس میں اگر آدمی ذرا گناہوں سے اجتناب کر لے یا برے کاموں سے رک جائے تو گویا سارے سال کی معافی ہو جاتی ہے. اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ عبادت تو تقوی کی تربیت کے لیے کی گئی ہے. تو اگر تقوی کی تربیت نہیں پائی, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, تو باقی زندگی پر اس کے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں تمام اثرات کا تعلق ہمارے شعوری احساس, ہماری تربیت, ہمارے تہذیبی رجحانات سے. ہم کسی کام کو جب پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے. نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے, روک نہیں دیتی, روکتی ہے. جیسے ایک واعظ روکتا ہے, ایک نصیحت کرنے والا روکتا ہے, تو روزہ بھی ہمیں تقوی کی تربیت دیتا ہے یہ تربیت اگر ہم اپنے شعور کے لحاظ سے پائیں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں ہوں گے. تو اصل میں ہمیں اپنے شعور کی تربیت کرنی چاہیے, یعنی اپنے ذہن کو اپنے فکر کو تطہیر کر کے پاکیزہ بنا کے اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی میں یہ روشنی رہے.
غازی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت امت مسلمہ کے مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مسلمان آج مسائل سے دوچار ہیں, اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, مسلمان محکوم بھی بنا دیے گئے ہیں, مسلمانوں کو ان کے حقوق بھی نہیں ملتے, اس کی ذمہ داری آپ کس کے اوپر عائد کرتے ہیں, مسلمان حکمرانوں پر یا مسلمانوں پر؟
مسلمانوں پر, حکمران تو ہو مسلمان جیسے ہوں گے ویسے ان کے اوپر آ جائیں. مسلمانوں کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے درجے میں ہونا چاہیے. درجے میں ہونا تو ایک طرف, وہ پستی میں گر چکے. دنیا میں آپ کو اگر جینا ہے اور برتری کے ساتھ جینا ہے اور عزت کے ساتھ جینا ہے تو علم و اخلاق کے لحاظ سے برتری حاصل کرنے دیں. دنیا کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے مسلمان اس میں بہت پیچھے رہ گئے, نہ ان کا اخلاقی وجود پاکیزہ رہا ہے نہ علم کی شکتی طلب ان کے اندر ہے. تو ہمیں اپنے بھائیوں کو توجہ دلانی چاہیے. اس کی ذمہ داری آپ محض حکمرانوں پر نہیں ڈال سکتے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو سوسائٹی کی لیڈرشپ یا قیادت ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ قیادت علماء کے پاس بھی ہے, آپ جیسے دانشوروں کے پاس بھی ہے, یہ سیاستدانوں کے پاس بھی ہے. سب کو مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور وہ ذمہ داری ہیجان برپا کرنے سے نہیں ہوگی, دوسروں کو گالیاں دینے سے ادا نہیں ہوگی, وہ دوسروں پر دشمن کرنے سے ادا نہیں ہوگی, وہ علم اور اخلاق میں برتری پیدا کرنے سے ادا ہوگی.
لیکن گاندھی صاحب ہم نے اکثر دیکھا کہ جب بھی کوئی حکمران آتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ آج ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, ماضی میں اسلامی حکومت کے لفظ استعمال کیے گئے, پھر یہ بھی کہا گیا اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو ووٹ دیں فلاں شخص کو. یہ جو نام استعمال کیے جاتے ہیں, کیا ریاست مدینہ کا قیام آج کے دور میں عمل میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ اسلام کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟
یہ دیکھیں
ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کا وسیلہ ہے جو مذہبی اصطلاحات تعمیرات استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ریاست مدینہ کیا تھی؟ اگر آپ ریاست کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک قبائلی نظم تھا جس میں ابھی کوئی ادارہ بھی وجود میں نہیں آیا تھا. ریاست مدینہ اصل میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے جلیل القدر شخصیات کا, اس طرح کی شخصیات نہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نظر آئی, نہ کوئی توقع ہے کہ بعد میں نظر آئیں گی. ہمارے حکمرانوں کو اگر ریاست مدینہ کے خواب دیکھنے ہیں تو اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کریں. وہ اس کردار کا نام ہے, اس سیرت کا نام ہے جس کا ظہور سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, دوسرے جلیل القدر خلفاء کی شخصیت میں ہوا. وہ کسی نظام کا نام ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ کوئی اچھی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا میں جو ریاستیں قائم ہیں, ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں, ان کے نظام کا مطالعہ کریں, کیونکہ آپ جدید دنیا میں کھڑے ہیں. تو اس میں اس طرح کی مذہبی تعبیرات محض جذبات کا استحصال کرنے کے لیے استعمال.
لیکن گاندھی صاحب جس قسم کی ہمارے ہاں حکومت ہے, آج کل کی حکومت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو آج کام کر رہی ہے اس لیے اس کو مشکلات کا سامنا ہے کہ ماضی کی حکومتیں درست نہیں رہی. آج اگر مہنگائی ہے, اگر آج بے روزگاری ہے, اگر آج روپے کی قدر میں کمی ہے, اگر آج پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ ہے, تو یہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے ماضی کے حکمرانوں پر اور کہا جاتا ہے کہ آج کے حکمران اس سے بری و ذمہ ہیں. کیا مہنگائی, بے روزگاری اور بدامنی کی ذمہ داری موجودہ حکمرانوں پر ہوگی یا ماضی کے حکمران بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے؟
اصل حکمرانوں پر ہوگی. پاکستان کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے کبھی سیاستدانوں کو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی. تو جن کے پاس اصل حکومت ہے ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. انہوں نے سیاسی استحکام کبھی پیدا نہیں ہونے دیا, اور جب سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر اسی طرح قومیں برباد بھی ہوتی ہیں, اسی طرح مہنگائی کے جن بھی بے قابو ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے روپیہ بھی اپنی قدر و قیمت کھوتا ہے. اصل حکمران ذمہ دار.
لیکن گاندھی صاحب سیاستدان بھی ذمہ دار برابر کے نہیں ہے کہ سیاستدان بھی کبھی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ جب کبھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا موقع آتا ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں ٹانگ کھینچنے کے لیے. کبھی سیاستدانوں نے مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کبھی نہیں کی. ایک دوسرے کو اس الزام تراشی کا شکار کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اتنے سنگین الزام لگائے جاتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں, ایک طاقتور سیاسی جماعتیں بن ہی نہیں پاتی.
اصل حکمران بننے نہیں دیتے, جن سیاستدانوں نے پاکستان بنایا تھا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں وہ کس کیریکٹر کے لوگ تھے. جب ان کو ختم کر دیا گیا اور پھر اپنی طرح کے سیاستدان پیدا کیے گئے مصنوعی طریقے سے, تو یہی انجام ہونا تھا. تو اس وجہ سے جب تک آپ ملک میں سیاسی عمل کو آزادی سے جاری نہیں ہونے دیں گے, اعلیٰ درجے کے سیاستدان بھی پیدا نہیں ہوں گے, اچھی پارٹیاں بھی منظم نہیں ہوں گی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں موروثی سیاست ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ سیاست کو خوف سے نجات دلا دیتے ہیں تو فطری طور پر سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے, اس سے جمہوری اقدار پختہ ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں برے سیاستدان آپ سیاست میدان سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ لازم ہے کہ سیاسی عمل کو آزادی کے ساتھ جاری رہنے دیا جائے. سیاسی استحکام کے بغیر آپ معیشت کو درست نہیں کر سکتے.
لیکن گاندھی صاحب, کرپشن ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ اکثر بات بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان بھی کرپٹ رہے ہیں, ادارے کرپٹ رہے ہیں, عام آدمی کرپٹ ہے. تو کرپشن سے نجات کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سخت قوانین ہو سکتے ہیں یا اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟
سب سے بڑی چیز سیاسی استحکام ہے. سیاسی استحکام اعلیٰ درجے کے اداروں کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے, اور بتدریج جب ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر کرپشن میں بھی کمی آ جاتی ہے. یہ ختم تو نہ کبھی دنیا میں ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. اس کو ایک دائرے میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اعتصاب کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ایسے اعلیٰ درجے کے لوگ جن کے کردار اور سیرت پر بھروسہ کیا جا سکے وہ اداروں کے سربراہ بنے. اس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, روایات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, قوم کی اخلاقی تربیت کی. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی نظام کو چلنے دیا جائے. یعنی اگر آمریت بھی آپ قائم کر دیں اور اس میں استحکام آ جائے تو اس کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آمریت خود ایک لعنت ہے, لیکن کسی نظام کو اگر آپ بار بار جھٹکوں سے گزاریں گے تو اس میں کوئی ادارہ بھی قائم نہیں ہو سکتا. اور جب کوئی ادارہ بھی کام نہیں کرے گا اور سیاسی اداروں کو, احتساب کے اداروں کو آپ اپنے مخالفین کی کردار کشی کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کرپشن بڑھے گی.
لیکن گاندھی صاحب, اگر ہم ریاست مدینہ کی بات جب ہم کرتے ہیں یا اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ایک بات ابھرتی ہے, ایک سوال ابھرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریاست بنانے کی بات ہوگی, اگر مذہبی ریاست, تو پھر کس کا فقہ کس کا ہوگا؟ حنفی کہتے ہیں ہمارا فقہ ہونا چاہیے, اہل تشیع کہتے ہیں فقہ جعفری ہونا چاہیے, اہل حدیث کہتے ہیں کہ ان کے مطابق معاملات حکومت کے چلنے چاہیے. ایسی صورتحال میں دنیا میں خلافت کیسے قائم ہو سکے گی جب تمام گروہ, تمام مسالک اپنے اپنے فقہ کا نفاذ جاتے ہوں؟
یہ ساری فکریں ماضی کا حصہ ہو چکی ہیں, دنیا کو پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا. ہمارے فقہا بہت جلیل القدر لوگ تھے, انہوں نے اپنے زمانے کے لیے جو قانون سازی کی وہ ان کے زمانے میں اچھی تھی, آج کے زمانے میں چل ہی نہیں سکتی. لہذا پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے, اور پارلیمنٹ کے سامنے اگر کوئی مذہبی معاملہ بھی آئے گا تو وہ تمام لوگوں کی رائے سننے کے بعد جس کو اکثریت سے قانون بنانا چاہے گی بنا دے گی. یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. یہ جس طرح سے امریکہ کی کانگریس کا حق ہے, اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کا بھی حق ہے. اس کے لیے مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست کی اصطلاحات بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر دین نے کوئی حکم دیا ہے تو ہم مسلمان ہیں, اس کو لائیے سامنے, پارلیمنٹ میں بحث ہوگی, اس میں اہل تشیع بھی آ جائیں, اس میں حنفی بھی آ جائیں, اس میں اہل حدیث بھی آ جائیں, اپنی اپنی رائے دیں. پارلیمنٹ جس قانون کو محسوس کرے گی کہ وہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے اس کو قانون کی حیثیت دے گی.
گاندھی صاحب, ایک آپ کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ خلافت کو نہیں مانتے, کیا خلافت قائم نہیں کی جانی چاہیے؟ یا اگر خلافت منہاج النبوہ کی جو بات کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے جی, میں تو ابھی تک پوچھتا ہوں کہ خلافت ہوتی کیا ہے. یعنی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان تمام مسلمانوں کی حکومتیں ایک حکومت بنا لیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی؟ ضرور بنائیں, لیکن کیا یہ کوئی دین کا حکم ہے؟ میں نے صرف یہ کہا کہ دین میں ایسا کوئی حکم نہیں کیا. آپ ایک حکومت قائم کریں, پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کریں, یہ بہت اچھی بات ہے, خوش ہونا چاہیے اس کا. میں کیوں اس سے اختلاف کروں گا؟ لیکن جس چیز کو دین میں لازم نہیں کیا گیا, جب یہ کہا جائے گا کہ وہ دین کا حکم ہے, تو یہ بتانا ضروری ہے کہ دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. مسلمانوں کی ابتدا ہی میں دو حکومتیں قائم ہو گئیں, عبداللہ بن زبیر کی حکومت الگ قائم رہی, بنو امیہ کی حکومت الگ قائم رہی, اندلس میں حکومت الگ قائم رہی, عباسیوں کی حکومت الگ قائم رہی. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ کہ سب مسلمان مل کے ایک حکومت بنا لیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یورپی یونین بن گئی. میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا وہاں پہنچ گئی ہے جہاں ایک عالمی حکومت قائم ہونی چاہیے, تو میں اس سے کیوں اختلاف کروں گا. لیکن آپ وہ چیز جو دین نہیں ہے اسے دین نہیں بنا سکتے. خلافت علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ حکمران ایسے ہوں کہ جیسے رسول اللہ نے حکومت کی وہ اس طرح حکومت کرے. یہ میری بھی آرزو ہے, آپ کی بھی آرزو ہے, لیکن یہ حکمران وہ بن کے دکھائیں تو صحیح. اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کسی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اس کو قائم کرنے کے لیے سیرت اور کردار کی.
لیکن اگر پارلیمنٹ جو غابدی صاحب کوئی ایسے قوانین پاس کر دے, جیسے اگر عالمی حکومت کی بات کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں, جو احکامات کے واضح تصادم کے راستے میں ہوں, تو پھر کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ وہ کیسے اس کو اوبے کریں؟
مسلمانوں کی منتخب کردہ پارلیمنٹ یہ کام کرے گی تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی. اگلی دفعہ لوگ نہیں منتخب کریں گے. یا آپ جمہوری حکومت میں کھڑے ہیں یا کسی آمریت میں کھڑے ہیں. پارلیمنٹ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو منتخب کیا ہے, تو ہمارے منتخب کردہ حکمران اگر کوئی ایسا کام کریں گے جو ہماری امنگوں اور آرزوؤں کے خلاف ہے یا ہمارے نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے, تو ہم مسلمان ان کو معذور کر دیں گے اگلی دفعہ.
لیکن غامدی صاحب, اگر پانچ سال کے لیے ایک پارلیمنٹ سور کے گوشت کو جائز قرار دے دے, تو پھر کیا اس کو کھایا جا سکے گا, کیا مانا جا سکے گا, یا اس فیصلے کے خلاف بغاوت کی جائے گی؟
اگر کوئی غلط فیصلہ کریں گے اور ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم اس فیصلے پر عمل کریں, تو ہم اللہ کی نافرمانی میں اس فیصلے پر عمل کرنے سے انکار کر دیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو مصیبت بھی آئے گی اس کو سہ لیں گے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ایسی پارلیمنٹ کون سی ہے جو یہ ہمت کرے گی یا اس طرح کا کوئی قانون نافذ کرے گی؟ سور کا گوشت کھانے نہ کھانے کے فیصلے کا پارلیمنٹ سے تعلق کیا ہے؟ کسی پارلیمنٹ کو یہ ہمت کس نے دی کہ وہ اس کی جسارت کرے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قوانین بنانا جو ہر تلفی کا ازالہ کریں, لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے. اس کا کام ہمارے کھانے پینے کے بارے میں قوانین بنانا نہیں ہے. یہ تو پارلیمنٹ کے وجود ہی کی نفی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے. وہ ایسا اگر کام کرنے کی کوشش کرے گی تو اپنا وجود خود ختم کر دے.
غامدی صاحب, آپ اسلام کی قوت نافذہ کے قائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی قوت نافذہ کو نہیں مانتے, اس فلسفے کو نہیں مانتے.
میرے بھائی, یہ کیا چیز ہوتی ہے قوت نافذہ؟ اگر مسلمان حکمران ہے تو اسے اسلام پر عمل کرنا چاہیے. یہ سادہ بات ہے. یعنی جس طرح مجھے اسلام پر عمل کرنا چاہیے, میں مسلمان ہوں, آپ کو کرنا چاہیے, ایسے ہی حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو احکام دیے ہیں ان پر وہ عمل کرے, جو مجھے دیے ہیں ان پر مجھے عمل کرنا ہے. تو یہ سادہ بات کہیے, یہ قوت نافذہ کیا چیز ہے؟ میں اپنے دین کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہوں, یہی اسلام کی قوت نافذہ ہے. اس کے لیے اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو حکمرانوں کو بھی ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ نے جو احکام ان کو دیے ہیں, مثلا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس کی بجائے زکات لیں, انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کی نمائندگی کریں, انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں. تو یہ احکام ہے جن پر حکمرانوں کو عمل کرنا ہے. اسی طرح انہیں حکم دیا گیا ہے کہ چند ایسے جرائم ہیں جن میں اللہ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں, ان کا نکاح کریں. یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہیں, میں نے کہی ہیں, میں نے اس کے دلائل دیے ہیں. میں اس کو برسوں سے بیان کر رہا ہوں. یہ میری کتابوں کے ایک ایک صفحے پر سخت ہیں. تو میرے نزدیک یہ صحیح تعبیر ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے دین پر اگر وہ اسے مانتا ہے تو عمل کرنا چاہیے.
لیکن اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا, اگر نماز ادا نہیں کرتا, تو کیا ریاست اس کو سزا دے گی؟
دیکھیے, ریاست کو صرف ان چیزوں تک محدود رہنا چاہیے جن میں کسی حد تلفی کو روکا جاتا ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جاتا ہے. باقی معاملات میں ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ وہ جمعے کے ممبر کو استعمال کریں, لوگوں کو تلقین کریں, نصیحت کریں, اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائیں. یہ ایک بڑی واضح تقسیم ہے جو کر دی گئی ہے. یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو نصیحت اور تلقین میں لوگوں تک پہنچایا جائے گا, وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں قانون کی طاقت استعمال کی جائے گی. قانون کی طاقت صرف ان معاملات میں استعمال کرنی چاہیے جو جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, اسے قانون کی طاقت سے روکا جائے گا. کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, اسے قانون کی طاقت سے روکا جائے گا. باقی تمام معاملات تعلیم تلقین کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جائے گا.
اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے, غامدی صاحب, تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اگر گھر میں بیٹھ کے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا ریاست اس کو نہیں کچھ کہے گی؟
ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھروں میں جانچ کرے. جب کوئی جرم ہوگا اور وہ جرم ہمارے سامنے آ جائے گا اور اس کی شہادتیں واقع ہو جائیں گی, और हम कानून में उसको जुर्म करार दे देंगे तो उसकी सजा देंगे क्यों नहीं देंगे। दुनिया भर में नशा करके लोग बाहर आ जाए तो उसके लिए कानून शादी की जाती है, क्योंकि नशा दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनता है। इसी उसूल पर हमारी रियासत में भी कानून शादी होगी। घरों में क्या हो रहा है इस पर हमें रोका गया है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी इत्तला मिलती है कि किसी घर में किसी ऐसे जुर्म का सामान किया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए कल किसी मुसीबत का बायस बन सकता है, तो फिर आप इकदाम कर सकते हैं। ये भी सदे जरिया का इकदाम होता है, वरना घरों में झांकना ये किसी अच्छी हुकूमत का काम।
गांधी सर, मुझे एक और ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे चंद और सवाल हैं, खासतौर पर इस्लामी मुआशरत के हवाले से और जो आज जदीद ज़ेहन के कुछ शुबहात हैं उस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुरा में एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद है मारूफ स्कॉलर जावेद अहमद गांधी साहब। जावेद गांधी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे बात हो रही थी इस्लामी तर्ज जिंदगी की, मुआशरत की, इसी तरीके से आजकल एक बड़ी बहस निकली हुई है जिसमें बहुत जोर शोर से लोग अपने अपने दलायल दे रहे हैं। रोते हलाल कमेटी का मसला है। इस वक्त जो वफाकी वजीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐप मुतारफ करवा दी जिसके जरिए चांद देखा जा सकता है और ईद का तयन भी किया जा सकेगा, जबकि रोते हलाल कमेटी इससे इख्तलाफ करती है। वो कहती है कि चांद को खुली आंख से देखना जरूरी है और कमेटी ही ये फैसला करेगी कि कब ईद होगी। क्या इस सिलसिले में साइंस को माना जाएगा या रोते हलाल कमेटी के फैसले को ही माना जाएगा?
पहले तो एक उसूली बात समझ लीजिए, और वो ये कि रमजान कब आएगा कब नहीं आएगा ये मजहब का मसला ही नहीं है, ये मसला इल्म का मसला है। कदीम जमाने में किसी महीने की तायीन के लिए इल्मी जराए अख्तियार किए जाते थे। उनमें से एक जरिया यह भी था कि अगर 29 को चांद होने का इम्कान है तो देखने की कोशिश की जाए। यही एक जरिया उस वक्त मौजूद था, इसी को इख्तियार किया जाता था। 30 को कोई चांद नहीं देखता था। क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह यह थी कि ये बात इल्मी तौर पर तय थी कि कमरी महीना 30 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। इस वक्त भी आप देखिए 30 तारीख को कोई रोते हलाल कमेटी नहीं बैठ, कोई चांद नहीं देखता। तो ये महीने की तायीन का तरीका था, 30 के बारे में तय था कि इसके ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए कोई सवाल नहीं था। 29 का होने का इम्कान था, उसकी तायीन के लिए चांद देखा जाता था। मौजूदा जमाने में साइंस ने यह मसला खत्म कर दिया है। अब हम चांद की पैदाइश के लिहाज से कैलेंडर बना सकते हैं और उससे महीने को मुतय्यन कर सकते हैं। ये है मेरी इल्मी राय। लेकिन अगला सवाल ये है कि आप किसी इल्मी राय की बुनियाद पर अगर कोई फैसला करते हैं तो उसको मनवाएगा कौन? यानी इस वक्त रोयत हलाल कमेटी कायम है, ये रियासत की तरफ से कायम की गई है। ये रोयत हलाल कमेटी हर साल फैसला सुनाती है। हमारी हुकूमतें ये फैसला मनवा सकी हैं? तो जिन हुकूमतों की ताकत ये है कि वो एक कायम शुदा कमेटी का फैसला नहीं मनवा सकती, वो कल साइंस का फैसला मनवा सकेंगी? जब आप किसी फैसले को मनवाने की अहलियत नहीं रखते तो फिर बस लोगों को मेरी तरह तलकीन नसीहत करें, फिर आगे बढ़ के एक दाम क्यों करते हैं?
तो फिर फैसला कैसे होना चाहिए एक फर्द के लिए? अगर किसी शख्स को एक ऐप मिल गई है जो भी वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने बना दी है, तो क्या उसको देख के वो अपनी ईद का फैसला कर सकता है या वो फिर इंतजार करेगा कि रोयत हलाल कमेटी क्या फैसला करती है? फिर उसके साथ साथ मुफ्ती मुकर्रम ज़ई साहब भी ऐलान कर देते हैं, क्या उनकी ईद के ऐलान को माना जाएगा, कैसे माना जाएगा?
ईद और रमजान का फैसला करने का ना मुझे हक है ना किसी कमेटी को हक है। इसका फैसला करना रियासत का काम है, यानी मुसलमानों का जो नज्म इज्तमाही होगा ये फैसला वो करेगा। मैं अगर अपनी आंखों से चांद देख लूं तब भी मुझ पर लाजिम है कि मैं मुफ्ती मुनीब साहब के फैसले पर अमल करूं, इसलिए कि उनका तकर्रुर रियासत की तरफ से हुआ है। मुसलमानों को अनारकी नहीं सिखाई गई। मैं साइंसी जराये से महीने की तायीन का कायल हूं, लेकिन जब से पैदा हुआ हूं रोयत हलाल कमेटी के फैसले पर अमल करता हूं। यही लाजिम है मुझ पर, क्योंकि ये तय कर दिया गया है कि इज्तमाही मामलात में जो नज्म बनाया जाएगा उसके फैसले की पैरवी की जाएगी। इनफरादी मामलात में मुझे हक है कि मैं अपनी राय पर अमल करूं। इनफरादी मामलात क्या है? मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं अपने तरीके पर पढ़ूंगा। लेकिन ईद का ऐलान, रमजान का ऐलान, जुमे की नमाज, ये रियासत से मुतल्लिक है, यानी मुसलमानों के नज्म इज्तमाही से मुतल्लिक है। तो मुसलमानों का जो नज्म इज्तमाही पाकिस्तान में कायम है उसमें मुफ्ती मुनीब साहब का तकर्रुर किया है। ये कमेटी मुफ्ती मुनीब साहब ने खुद नहीं बना ली, लिहाजा इसके फैसलों की पैरवी करना اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرنا ہے. تو میں اس میں کسی پوپل رئی صاحب کی کسی بات کا قائل نہیں ہوں. میری رائے علمی طور پر جو بھی ہو فیصلہ وہی ہوگا جو ریاست کی طرف سے کیا جائے گا, اسی پر عید بنائی جائے گی, اسی پر رمضان کا آغاز کیا جائے گا.
غامدی صاحب, کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں جو قمری کیلنڈر بنا اس کے مطابق کچھ رد و بدل سامنے دیکھنے میں آیا, جس کی وجہ سے ایک روزے کا پھر فدیہ بھی دیا گیا. ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟
اس طرح کے تمام معاملات میں اجتماعی فیصلہ ہوگا. میں نے تو آپ کر دیا کہ اگر ساری مسلمان امت اس پر متفق ہو جائے کہ چاند دیکھ کر فیصلہ کرنے کی بجائے آپ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا کے اعلان کر دیں گے,
ٹھیک ہے,
تو ہم سب کو اس فیصلے پر عمل کرنا چاہیے. اگر یہ طے ہو جائے کہ سعودی عرب میں جو رویت ہوگی اس کی بنیاد پر ساری امت عید کرے گی تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہمارے ملک میں کوئی نظام قائم کیا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ فیصلہ اجتماعی طور پر ہونا ہے. مجھے یا آپ کو رائے دینے کا حق ہے, اختلاف کا حق ہے, لیکن فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں.
غامدی صاحب, پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے لیکن مجھے کچھ چیزیں آپ سے ضرور جاننا ہے. ایک تو اسلامی نظام معیشت کی بات کی جاتی ہے, کیا اسلام کا واضح کوئی نظام معیشت موجود ہے؟
اسلام نے کسی چیز کے لیے کوئی نظام نہیں دیا. وہ اصل میں اخلاقی تزکیے کی اور اخلاقی تطہیر کی ہدایات دیتا ہے. چنانچہ ہم نظام بناتے وقت خواہ وہ سیاست کا ہو, خواہ معیشت کا ہو, خواہ معاشرت کا ہو, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نظام ہم بناتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. اللہ کی ہدایت ابدی ہے, وہ چند معاملات میں دی گئی ہے, اس کو ہم ملحوظ رکھیں گے. مثلا معیشت کے بارے میں ہمیں چند باتیں بتا دی گئی ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا یا یہ کام ضرور کرنے ہیں, وہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اسلام لوگوں کو کوئی نظام بنا کے دینے کے لیے نہیں آئے.
سود کے بارے میں واضح احکامات کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا, کچھ لوگ اس کو اجارہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو مختلف اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں, کیا یہ ابہام نہیں پیدا کر دیتی؟
دیکھیے, ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کیا ہوتا ہے اس پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. وہ تعریف ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں بھی وہی مانتا ہوں کہ قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ تو ہے اللہ کا حکم. اب اس کا اختلاف کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے اسے, اس میں ظاہر ہے اختلافات ہوں گے. چنانچہ ان اختلافات کو سنیے, ان کے دلائل پر غور کیجئے, پارلیمنٹ میں فیصلہ کر لیجئے قانون بنانے کے لیے.
کیا غامدی صاحب, مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ ایک عملی طور پہ سود سے پاک نظام بنا سکیں؟
اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے علماء اپنی فقہ کے دائرے سے نکل کر براہ راست دین کو سامنے نہیں لاتے. اصل میں ہم پرانی فقہی اصطلاحات میں اپنے آپ کو گرفتار کر چکے. اس اسارت سے نکلنا ضروری. اللہ کا دین تو ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن جو فقہ بنتی ہے وہ اپنے زمانے کے لیے ہوتی ہے. اس کا وقت گزر گیا. اس سے بلند ہو کے علماء سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں اور جدید طبقے کے لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ایک گھنٹے میں اس مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. لیکن نہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے, نہ یہ ماننے کے لیے تیار.
غامدی صاحب, آج کل سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے, ٹرولنگ کی جاتی ہے, گالم گلوج کی جاتی ہے, الزام تراشی اتنی ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی ثبوت تک نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کیا وجہ کیا ہے؟ ہماری اخلاقی کمزوری ہے, اور کیا قوانین کے ذریعے ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے, یا ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ جو مرضی کہتا پھرے؟
اصل تو یہ اخلاقی اخلاق کی انتہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تہذیبی طور پر, معاشرتی طور پر پستی میں گر چکے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے سارے معاشرے کو بیدار ہونا چاہیے. مجھے بھی, آپ کو بھی, دانشوروں کو بھی, علماء کو بھی, ہماری مسجدوں کے ممبر وقف ہو جانے چاہیے اس کے لیے کہ ہم لوگوں کو تلقین کریں کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے بلند کرنا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کسی قوم کی یہ غلاظت لوگوں کے سامنے آئے. اور اگر اس طرح کی چیزیں کسی دوسرے کے لیے حسلتی کا یا دوسرے کی عزت پر حملے کا باعث بن رہی ہو, قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور قانون سازی کرنی بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کر کسی سوسائٹی کو صحیح راستے پر لگاتی ہیں. نہ محض قانون کافی ہوتا ہے, نہ محض تلقین و نصیحت, कानून को अपने दायरे में काम करना चाहिए और तरकीन और नसीहत को अपने दायरे में काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपके इतिहास में पूरी तरह शरीफ हूँ कि मुझे कुछ शर्म महसूस होती है जब मैं इस तरह की चीजों को देखता हूँ कि हमारी कौम है, ये उसके नौजवान है, ये उसके उलमा है, ये उसके उदबा है, ये उसके सियासतदान है, ये अपनी कौम को क्या सिखा रहे हैं। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जिसके पैगम्बर ने ये बताया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा अखलाक, मैं आला अखलाक को उनके आखिरी मरतबे तक पहुंचाने के लिए। हमारा असली इम्तियाज ही अखलाकी बदतरी है। ये बदकिस्मती है कि हम इस एहसास और इस गवाल और इस बस्ती को देखें।
तो हम सब एक और बड़ी अहम चीज है जो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने मुख्तलिफ सेल बना लेती हैं, मीडिया सेल, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तलाशी के लिए या एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिनके उनके पास भी सबूत नहीं होते। तो क्या ऐसे मीडिया सेल बना के ऐसी ट्रॉलिंग करना जायज इन सियासी जमातों के लिए या इदारों के लिए?
जायज, ये तो बड़ा जुर्म है। किसी के खिलाफ झूठी बात करना, बेबुनियाद बात करना, तहकीक के बगैर बात करना, ये बदतरीन जराइम में है। हमारे पैगंबर की तालीम ये है कि कफा बिल मरे कजबन जो हद सद कुल्ले मास्ता में आ, कि झूठ सिर्फ ये नहीं है कि आप गलत बात करें, ये भी झूठ है कि आप एक बात को सुने और जो सुने उसको आगे फैला। तो आदमी को इससे इख्तलाफ करना चाहिए, ये बड़े जराइम में से है। किसी पर तोहमत लगाना, किसी पर कोई ऐसी बात कहना जिसके लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये बड़े जराइम में से है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बदकारी का अगर इल्जाम लगा दिया जाए आंखों से देखकर और चार गवाह ना पेश किए जाए तो अस्थि कोड़े पीठ पर मार दिए जाए। ये लोगों की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए किया गया है। बदकिस्मती है कि अब हर शख्स जो जुबान पे आता है वो कह देता है। तो टोल कर बोलना, ये हमें तालीम दी गई है। हर शख्स को इस पर मुतब्बे होना चाहिए कि वो क्यामत में जवाब दे, उससे पूछा जाएगा कि उसने किसी के बारे में क्या बात कही। और ये सियासत के नाम पर बात नहीं हो जाएंगे जराइम, बल्कि सियासी लोगों को ज्यादा बड़े जुर्म के इर्तकाब का मुजरिम करार दिया जाएगा। इसलिए को तो रहनुमाई के लिए उसे।
बहुत बहुत शुक्रिया जवेद गांधी साहब आपका वक्त देने का। पुराम में आपसे जब भी बात होती है वक्त की कमी आड़े आ जाती है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो आपसे पूछने को दिल करता है लेकिन वक्त की कमी होती है, चूंकि पुराम हमें खत्म करना है। आज मौजूद थे हमारे साथ जवेद गांधी साहब जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर और मजहबी मसाइल पर हमसे बातचीत की। ये आज का पुराम था नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।